الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت با اثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے،
جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا وہ بروز قیامت میری شفاعت پائے گا۔ صلوا علی الحبیب
اللہ علی محمد۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آدھی رات کو ایک چھوٹا سا بچہ اچانک اٹھ بیٹھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ والد صاحب جو کہ قریب ہی سوئے ہوئے تھے گھبرا کر بیدار ہو گئے اور بیٹے پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اے میرے لال، تو کیوں روتا ہے؟ کیا کہیں درد ہو رہا ہے؟ بچے نے روتے ہوئے جواب دیا، ابا جان، مجھے کہیں درد تو نہیں ہو رہا، مگر کل جمعرات ہے اور پرسوں جمعہ اور جمعوں کا چھٹی ہے، لہذا جمعرات کے روز استاد صاحب ہم سے پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیتے ہیں۔ مجھے اس وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اس دفعہ میں نے پڑھائی پر توجہ نہیں دی اور مجھے ہفتے بھر کے اسباق مکمل طور پر یاد نہیں، کل استاد صاحب مجھے ماریں گے۔ یہ کہتے ہوئے بچہ ہائے ہوں ہائے ہوں کرنے لگا۔ اس پر والد صاحب جو کہ حقیقتاً خوف خدا عز و جل رکھتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بزرگوں کی کیا خوب مدنی سوچ ہوتی ہے، ہم لوگ ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے، ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود رہتی ہے۔ وہ بزرگ گھبرا گئے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اس بچے کو تو صرف ایک ہفتے کا حساب دینا ہے، حالانکہ استاد کو تو چکما بھی دیا جا سکتا ہے کہ استاد صاحب میں بیمار ہو گیا تھا، کام پڑ گیا تھا، اس لیے سبق یاد نہیں کر سکتا وغیرہ، لیکن اس کے باوجود وہ رو رہا ہے اور مارے خوف کے سے نیند نہیں آ رہی، اور مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد قہار جل جلالہ کو دینا ہے جسے کوئی چکمہ نہیں دے سکتا۔ کل بروز قیامت مجھے اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہونا ہے اور مجھے آخرت کا امتحان درپیش ہے، مگر میں غافل ہو کر سو رہا ہوں، مجھے کوئی خوف کیوں نہیں آ رہا؟ اسلامی بھائیو، اس آیت میں ہمارے لیے عبرت کے متعدد مدنی پھول ہیں، آپ بھی غور فرمائیے۔ میں بھی سوچتا ہوں، ایک بچہ، اس کی سوچ اور اس کے والد کی سوچ دیکھیے۔ بچہ مدرسے کے حساب کے خوف سے رو رہا ہے اور والد قیامت کے حساب کی سختی کو یاد کر کے آبدیدہ ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک امیر شخص نے دعوت کے حضور میرے گھر تشریف لائے، انہوں نے انکار فرما دیا کیونکہ اللہ والے مالداروں سے عموماً دور ہی بھاگتے ہیں، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ جب کا اصرار بڑھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر تو میری تین شرطیں مانے تو آؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا نمبر ایک، میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، نمبر دو، جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، نمبر تین، اور میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس مالدار نے وہ تینوں شرطیں منظور کر دی۔ اس نے دل میں سوچا ہوگا کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا سے مراد حضرت کسی مسند پر نہیں بلکہ دری یا چٹائی پر بیٹھنا پسند کرتے ہوں گے، جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، اس سے مراد شاید حضرت کچھ پرہیز کرتے ہوں گے، میں مختلف طرح کے کھانے چن دوں گا، جو پسند آئے وہی تناول فرمائے اور جو چاہوں گا کرنا ہوگا تو حضرت کو نصیحت فرمائیں گے، میں قبول کر لوں گا۔ یہ سوچ کر کے کسی بہانے ولی اللہ میرے گھر آئے تو صحیح، اس نے تینوں مدنی فیسیں منظور کر لی۔ چنانچہ دعوت کے روز اس شخص نے بہت ساری خلقت جمع کر لی کہ آج ولی اللہ میرے گھر آنے والے۔ چنانچہ زیارت کے لیے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، پرتکلف طعام کا اہتمام تھا، وقت مقررہ پر سب لوگ پہنچ گئے، وہ بزرگ بھی تشریف لے آئے اور آتے ہی جہاں جوتے وغیرہ پڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ سب لوگ حیران و پریشان ہونے لگے، لیکن شرط تھی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، لہذا کسی نے کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر بعد کھانا شروع ہوا، لوگوں نے مرغ مسلم وغیرہ پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے، لیکن اس اللہ کے ولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی چھوڑی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور تناول فرمانے لگے۔ جب طعام کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میزبان کو طلب فرمایا اور کہا تم نے میری دو شرطیں پوری کر دی ہیں، اب تیسری بھی پوری کرو۔ اس نے سوچا کہ دو شرطیں اتنی عجیب و غریب تھیں تو اب نہ جانے تیسری شرط کیسی ہوگی۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا انگیٹھی یعنی چولہا لاؤ اور اس پر بڑا سا توا رکھو۔ تعمیل ہوئی، جب وہ توا آگ کی تپش سے سرخ انگارا بن گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھتے ہی دیکھتے ننگے پاؤں اس پر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت کے مارے پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ اس توے پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا میں نے تو اپنے کھانے کا حساب دے دیا ہے اور اب آپ حضرات نے جو کچھ کھایا ہے اس کا باری باری حساب دیجیے۔ یک بارگی لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، بیک زبان کار اٹھے یا ولی اللہ یہ تو آپ کی کرامت ہے، کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم و نازک پاؤں، ہم تو گناہگار اور دنیا دار لوگ ہیں، حضور ہم اس گرم توے پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اس وقت کو یاد کرو جب سورج صرف ایک میل دور ہوگا، آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اس وقت سورج کا پچھلا رخ ہماری طرف ہے، اس وقت سورج کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس تانبے کی زمین پر غور تو کرو اور اس گرم توے کے بارے میں بھی سوچو، یہ توا جو دنیاوی آگ میں گرم ہوا ہے اس کی تپش تو اس تانبے کی دہکتی ہوئی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو جب تم لوگ اس توے پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تو اس تانبے کی تپتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی بھر کے اعمال کا حساب کیوں کر دو گے؟ سنو سنو، سورۃ التکاثر میں ارشاد ہوتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ تو جب آج تم اس دنیاوی توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت تمہارے اندر کون سی کرامت آ جائے گی کہ تانبے کی تپتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب پاؤ گے؟ یہ رقت انگیز اور عبرت خیز بیان سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ توبہ پکارنے لگے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خواہ روئیں یا ہنسیں، تڑپیں یا غفلت کی نیند سوتے رہیں، آخرت کا امتحان برحق ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس امتحان کا ایک منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک ان پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ نمبر ایک، تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ نمبر دو، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر تین، مال کہاں سے کمایا؟ اور نمبر چار، کہاں کہاں خرچ کیا؟ نمبر پانچ، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جاتا ہے وہ کئی روز پہلے سے پریشان ہو جاتا ہے، اس پر ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے، امتحان سر پر ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی تیاری کرتا ہے، اہم سوالات پر خوب کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ سوال آ جائے، شاید وہ سوال آ جائے، ہر ایک سوال کو حل کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے، یاد کرنے کا وقت مل جاتا ہے، اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، رشوت چل جاتی ہے، جو اس امتحان کو پاس کر لیتا ہے اس کو صرف ایک سال آگے بڑھایا جاتا ہے، اور جو فیل ہو جاتا ہے اس کو نہ جیل میں ڈالا جاتا ہے نہ اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، بلکہ صرف ایک سال کی ملنے والی ترقی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے انسان کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، نیند کشا گولیاں کھا کھا کر اپنی نیند اڑا اڑا کر ساری رات جاگ جاگ کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے جس کا نتیجہ صرف ایک سال کی ترقی ہے یا دنیا کی عارضی نعمتیں، جبکہ آخرت کے سخت ترین امتحان کے لیے اس انسان کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہے۔ آہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بمشکل 4 یا 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، ورنہ 95% مسلمان شاید نماز نہیں پڑھتے۔ اس وقت ہزاروں کا اجتماع ہے، ان میں ایک سے ایک دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ موجود ہوں گے، کوئی ماسٹر ہوگا تو کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر ہوگا تو کوئی افسر۔ علماء کرام کو نہیں بلکہ عوام کو آپ 1,00,000 روپے دکھا کر یہ اعلان کر دیں کہ تم میں کوئی مجھے یہ بتا دے کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں، میں اس کو 1,00,000 روپے انعام دوں گا، شاید آپ کے 1,00,000 روپے محفوظ ہی رہیں گے۔ آہ، دنیا کا ایک سے ایک فن سیکھا مگر نماز کے ارکان سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہ رہی۔ آج کل تو نماز پڑھنے والے کو بھی شاید معلوم نہ ہوگا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، ارے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، مگر ماڈرن بیٹا باپ کی نماز جنازہ پڑھنا نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بد نصیب باپ نے بیٹے کو صرف دنیاوی تعلیم ہی دلوائی تھی، دولت کمانے کے گر تو سکھلائے مگر نماز جنازہ کا طریقہ نہیں بتایا۔ اگر باپ نے نماز جنازہ سکھائی ہوتی، قرآن پاک پڑھنا سکھایا ہوتا، سنتوں کا درس دیا ہوتا تو مرنے کے بعد بیٹا ایصال ثواب تو کرتا، اسے تو ایصال ثواب کرنا بھی نہیں آتا۔ ہائے ہائے، مرنے والے باپ کی بد نصیبی۔ لاہور کا ایک واقعہ مجھے ایک عیسائی بھائی نے سنایا کہ ہمارے ایک عزیز دولت کی تلاش میں پاکستان سے باہر تشریف دے گئے، لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے، دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ۔ مال کے متوالوں اور مدینے کے دیوانوں میں کچھ تو فرق ہے، کوئی لندن و جاپان کے پھیرے کرتا اور کوئی مدینے کے دیدار کے لیے آہیں بھرتا ہے۔ مدینے کے دیوانے کا جذبہ ہوتا ہے کہ جستجو میں کیوں پھرے، مال کی مارے مارے ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں۔ تو اپنا اپنا مقدر ہے پیارے پیارے نہیں بھائیو۔ سناچے بندہ گیا مال کمانے اور کما کما کر اس نے رنگیسی آر گھر بھیجا، اور یہ کوئی نیا کام نہیں تھا، عام ہے۔ پھر خود جب لاہور آیا تو مقدر سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اسلامی بھائی کا مزید کہنا ہے کہ میرا بڑا بھائی رشتہ داری کے لحاظ سے مرحوم کے 10ویں میں مرکز الاولیاء لاہور گیا، جب گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ باہر قرآن خوانی ہو رہی ہے اور دیگیں پک رہی ہیں۔ جب گھر کے اندر گیا تو یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ مرحوم کے بیوی بچے وی سی آر پر فلم دیکھنے میں مشغول ہیں۔ آہ، گھر کے باہر ایثار ثواب اور بد نصیب میت کے گھر کے اندر ارتکاب گناہ ہو رہا ہے۔ فلمیں دیکھنے کے لیے اس نیت سے وی سی آر لا کر دیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس کے لیے گناہ جاریہ ہو گیا؟ آخرت کا درد رکھنے والوں کا دل چلتا ہے۔ نہیں بھائیو، دور کتنا نازک آ گیا۔ ایک نوجوان جس کی عمر 25 یا 30 برس ہو، ایک بار اس نے کہا، میں نے کراچی کے علاقے رنچوڑ لائن میں آپ کا بیان سنا تھا، اس سے متاثر ہو کر میں نے داڑھی مبارک کی سنت اپنے چہرے پر سجائی۔ میری ماں مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتی، وہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے داڑھی نہیں کاٹی تو میں زہر کھا کے مر جاؤں۔
اے دامی بھائیو،
آپ بھی غور فرمائیے، کبھی تو تنہائی میں سوچئے، ایک وقت وہ بھی ان قریب آئے گا کہ آپ کے نام کا شور پڑا ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، جلدی جلدی غسال کو دے آؤ، اب غسال تختہ اٹھا کر آ رہا ہوگا، آپ پر چادر اڑی ہوگی، سر سے تھوڑی تک منہ بندھا ہوگا، دونوں انگوٹھے باندھ دیے گئے ہوں گے، غسال ہی آپ کو غسل دے گا، آپ کی اولاد آپ کو غسل نہیں دے سکے گی۔ معذرت کے ساتھ کہ جب سے بچوں نے ہوش سنبھالا ہے، آپ نے ان کو اسکول کی شکل دکھائی ہے، جب بڑا ہوا تو کالج کا زینہ چڑھایا ہے، دنیاوی امتحانات کی خوب تیاریاں کروائیں، لیکن علم دین سے دور رکھا، وہ غسل میت کیا خاک دے گا؟ نہ بیٹا غسل میت دے گا، نہ بیٹی اپنی ماں کو نہلائے گی، اسے تو خود اپنے غسل کی سنتیں بھی نہیں معلوم۔ ہاں ہاں، ماں باپ کی آخری خدمت تو یہی ہے کہ اس کا بیٹا ابا کو اور بیٹی والدہ مرحومہ کو غسل دے۔ ظاہر ہے جب ایسا ہوگا کہ یہ غسل دیں گے، اولاد غسل دے گی، تو بڑی دقت کے ساتھ رو رو کر اور سنتوں کو ملحوظ رکھ کر دیں گے، اسی طرح کفنائیں گے، اور جو کاروباری غسال ہے اسے آپ سے کیا ہمدردی؟ ہو سکتا ہے وہ جوں تو پانی بہا کر کفن پہنا کر پیسے جیب میں سر کا کر چلتا بنے۔ اب جنازہ اٹھایا جائے گا، عورتیں چیخیں گی، مرنے والے نے ان کو یہ بھی منع نہیں کیا تھا کہ چیخیں مار کر مت رونا، یہ نوکرا حرام ہے، بہرحال جنازہ اٹھا کر لوگ چل دیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹا خود جنازہ پڑھاتا۔ اس میں اگرچہ اس کا بھی قصور ہے، لیکن باپ کا بھی تو قصور ہے کہ اس نے اس کو سکھایا بھی نہیں تھا۔ آہ، دنیا میں رہنے کے لیے مکانات بہت وسیع و عریض بنائے جاتے ہیں، لیکن افسوس قبر سنت کے مطابق نہیں بن پاتی، کسی کو پتا بھی نہیں۔ اگر میں شاید 1 کروڑ روپیے کا بھی اعلان کر دوں کہ مجھے کوئی اٹھ کر یہ بتا دے کہ قبر کتنی گہری اور کتنی چوڑی ہونی چاہیے سنت، تو شاید میرے کروڑ روپے محفوظ ہیں، شاید کوئی نہیں بتا پائے کہ قبر کیسی ہونی چاہیے۔ ہم تو قبر گورکن کے مطلب محتاج ہیں، وہ جیسی قبر ٹکا دے، ہم نے کبھی سوچا بھی تو نہیں نا، ہم نے تو پلاٹ پر پلاٹ الاٹ کرنے کی فکریں کی، اس کی زمین دبا لی، اس کی زمین کھا گئی، رشوتیں دے کر، جھوٹ بول کر، غبن کر کر، اس طرح مطلب اپنے حرام حلال کی تمیز اٹھا کر ہم نے تو جائیدادیں بنائی ہیں، ہمیں کیا پتا، چاہے ہمیں تنگ کپس قبر میں پھانس کر دھبیڑ دیا جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، معاذ اللہ یہ سوچ نہیں۔ تو میرے بھائی بھائیو، قبر کتنی چوڑی اور کتنی اونچی ہونی چاہیے، آج تک اس پر غور نہیں کیا، افسوس، صد افسوس، صد ہزار افسوس، صد لاکھ، صد کروڑ افسوس، ٹھیک ہے، ہمیں ہم پڑی بھی نہیں ہوتے قبر کیسی، بلکہ آج کل تو سیمنٹ کی دیواریں قبر میں بنا دی جاتی، اسی میں ہم اپنا میت اتار دیتے ہیں، حالانکہ آگ سے پکی ہوئی اینٹ قبر میں لگانا منع ہے، بارش شریعت پڑے آپ کو یہ سب باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ تو یہ سب سیکھنے کے لیے قافلوں میں سفر کرو گے، انشاءاللہ سب آ جائے گا، انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ قبر جس میں قیامت تک رہنا ہے، اس کے بنانے اور اس کو کس طرح بنایا جائے اس کا ہم نے نہیں۔ تو یہ عرض کر دوں کہ اگر سیمنٹ کی دیواریں بنی ہوئی ہیں قبر میں، تو اس پر مٹی کی لپائی کر دی جائے، اور اتنی لپائی کریں کہ سیمنٹ نظر نہ آئے، اور اسی طرح جو سیمنٹ کے سلیب تو سب میں لگائے جاتے ہیں، دعوت اسلامی والے بارہ یہ کرتے ہوتے ہیں کہ سیمنٹ کی سلیبوں کے اندر کا جو حصہ ہے، جو حصہ میت کی طرف رکھا جائے گا، اوپر سلیبیں جو رکھی جاتی ہیں، تو اس اندرونی حصے پر مٹی لیپ دی جائے پانی والی کر کے، تو پھر یعنی کہ وہ چاروں طرف مٹی مٹی رہے گی اور وہ سنت کے خلاف نہیں کہلائے گا۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو آپ بھی ایسا کر لیا کیجیے۔ بہرحال روشن مستقبل کا ہر ایک کو احساس ہے، مگر قبر کی روشنی کا کسی کو خیال نہیں، لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، حالانکہ دیکھا جائے تو قبر بھی مستقبل میں شامل ہے۔ گھر میں روشنی کا سب اہتمام رکھیں، مگر قبر کی روشنی کی
فکر کسے ہے؟ مال بڑھانے کی ہر ایک کو جستجو ہے مگر نیک اعمال بڑھانے کی کسی کو نہیں پڑی. اے دولت کے مت والو یاد رکھو, دولت سے دوا تو مل سکتی ہے مگر شفا نہیں مل سکتی. اگر دولت سے شفا مل سکتی ہوتی تو بڑے بڑے امیر سادے اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں. دولت مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج نہیں, اس سے سکون قلب نہیں ملتا. بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. کوئی اولاد کے لیے تڑپتا ہے, کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کا باپ مریض, تو کوئی خود موذی مرض میں گرفتار ہے. کتنے مالدار آپ کو ملیں گے جو ہارٹ یعنی دل کے مریض ہیں, کتنے شوگر کے آرزے میں مبتلا ہیں, جو بیچارے میٹھی چیز نہیں کھا سکتے. طرح طرح کی کھانے کی اشیاء سامنے موجود مگر سیٹ صاحب تو چکھ تک نہیں سکتے. بس دولت و جائیداد کے تصور سے دل بہلاتے رہتے ہوں گے. پیارے پیارے دانی بھائیو, کبھی کبھی اس طرح سوچ لیا کرو کہ میرا لاشا منو مٹی تلے دفن کر کے احباب چلے جائیں گے. یہ خوشنما گلستان, لہلہاتی کھیتیاں, خوبصورت چمکیلی گاڑیاں وغیرہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. دو خوفناک شکلوں والے فرشتے ان کر لکے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے تشریف لائیں گے. لمبے لمبے سیاہ بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے, آنکھیں آگ برسا رہی ہوں گی. اب امتحان شروع ہوگا, پیار سے نہیں بلکہ وہ جھڑک کر اٹھائیں گے اور انتہائی سخت لہجے میں سوالات فرمائیں گے. نمبر ایک ربوں کا یعنی تیرا رب کون ہے, نمبر دو آدینوں کا یعنی تیرا دین کیا ہے, نمبر تین کی صورت یہ ہوگی کہ پھر ایک سونی مونی حسین شکل دکھائی جائے گی جس پر فدا ہونے کے لیے ہر عاشق بے قرار ہے. وہ موہنی صورت دکھا کر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, یعنی ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. اے نمازیو تمہیں مبارک ہو, اے ایک مٹھی داڑھی بڑھانے والوں تمہیں مبارک ہو, اے سر پر سنت کے مطابق زلفیں رکھانے والوں تمہیں مبارک ہو, اے اپنے سروں پر امامہ شریف کے تاج سجانے والوں تمہیں مبارک ہو. انشاءاللہ عزوجل تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے کہ تم نے قافلوں میں راہ خدا میں سفر کیا, دین کی خاطر سختیاں چھیلی, جانی مالی قربانیاں پیش کی, چھڑکیاں سننے کے باوجود نیکی کی دعوت تم نے ترک نہیں کی. لوگ سنی انسنی کرتے تھے مگر تم انفرادی کوشش کے ذریعے انہیں قافلوں کے لیے آمادہ کرتے رہے. انشاءاللہ عزوجل اے اسلامی بہنوں تمہیں مبارک ہو, اے نمازیں پڑھنے والیوں, اے مدنی انعامات کے ہر ماہ فارم بھر کر ذمہ دار اسلامی بہنوں کو پہنچانے والیوں تمہیں مبارک ہو. انشاءاللہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ گی اور اللہ کی رحمت سے تمہارے جوابات یہ ہوں گے, میرا رب اللہ عزوجل ہے, میرا دین اسلام ہے. اے رو رو کر نعتیں سننے سنانے والوں, عشق و مستی کے ساتھ جادے مصطفیٰ میں عشق باری کرنے والوں, ہجر و فراق مدینہ میں آہیں بھرنے والوں, چل مدینہ کی طلب میں راتوں کی نیندیں اڑانے والوں, نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنے والوں, جشن ولادت میں خوشیاں منانے والوں, پھر دن صبح سورت والے کی طرف اشارہ کر کے کہو گے یہ تو میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ ہیں. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں, ان کے پائے ناچتے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے. اور اگر خدا نہ خواستہ نمازیں ضائع کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، مسلمانوں کا دن دکھاتے رہے، اگر رب عز و جل ناراض ہو گیا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے، اگر معاذ اللہ جل جلالہ ہاتھوں سے ایمان نکل گیا تو پھر ہر سوال پر منہ سے یہی نکلے گا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، جب سے آنکھ کھلی جب سے کانوں نے سنا تو فلمی گیت سنے، مجھے کیا معلوم، میں نے تو دین صرف کسی کو سمجھا تھا کہ بس جیسے بن پڑے مال کماؤ اور بیوی بچوں کا پیٹ پالو، ہم تو یہ سمجھے کہ فرصت نہیں، بس کما کر لاؤ، رات دن کماؤ، اور اگر سنت و برے اجتماعی قافلے میں سفر کی دعوت ملے تو کہہ دو کہ سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، بھائی ہم کو تو وقت ہی نہیں ملتا، اے غفلت کے مارو، ابھی تمہارے یہ جوابات چلتے رہیں گے، تمہاری دکانداری چمکتی رہے گی، تمہارا بینک بیلنس بڑھتا رہے گا، مگر یاد رکھو سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے دستک کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، اللہ عز و جل ایمان والوں کو خبردار کرتے ہوئے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ترجمہ کنزول ایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے. اب بھی سوچ لو، اور اس کے حلال میں ایسی مصروفیت مت رکھو جو نمازوں سے غافل کر دے، اور بالخصوص حرام روزی سے توبہ کر لو، سودی کاروبار چھوڑ دو، سود پر لون لے کر کاروبار مت چمکاؤ، رشوت کا دین دین ترک کر دو. یاد رکھو مرنے کے بعد یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تنصرون. ترجمہ کنزول ایمان، اور اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع لاؤ، اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. پیارے پیارے اسماعیل بھائیو، زندگی کا کیا بھروسہ، آپ کی ذات صحت اچھی ہو مگر کیا آپ نہیں جانتے کہ اچانک بم پھٹ جاتا ہے اور لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور اگر فضا میں طیارہ پھٹ جائے تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، عہدہ اور منصب کچھ بھی کام نہ آئے گا، آدمی ایک جھٹکے میں مر جاتا ہے. جلدی جلدی یہ انمول سانس جو نکلتے جا رہے ہیں ان کو سنبھال لو، ان کی قیمت وصول کر لو. آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 12 سال کا ہو گیا، اس کی 12ویں سالگرہ ہے، سمجھتے ہیں کہ بڑا ہو گیا ہے، دقت یہ ہے کہ آپ کا بیٹا بڑا نہیں چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ رفتہ رفتہ موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، کیوں اس کی اور ہم سب کی عمریں بڑی نہیں ہو رہی، چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مقولہ ہے جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، اگر صرف دنیا بھی امتحانات کے لیے کوشش کی تو ہو سکتا ہے دنیا میں عارضی خوشیاں نصیب ہو جائیں، لیکن آخرت میں ہمارا کیا بنے گا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور قبر و آخرت کے امتحانات سے گزرنا ہے، وہاں کے امتحانات میں دھوکا نہیں ہوگا، رشوت نہیں چلے گی، دوبارہ چانس بھی نہیں ملے گا، مگر اس کے باوجود ہماری دنیاوی امتحانات کی طرف تو خوب توجہ ہے، مگر افسوس کہ آخرت کے امتحان سے سراسر غفلت ہے. دنیا کے امتحان کے لیے تو ہم رات رات گھر پڑتے ہیں، نیند آئے تو نیند پوچھا، یعنی ان کی سلیپنگ گولیاں کھا کر بھی جاگتے اور امتحان کی تیاری کرتے ہیں، مگر کیا کبھی آخرت کے امتحان کے لیے بھی کوئی رات جاگ کر عبادت میں بسر کی؟ دنیا کے امتحان میں کامیابی کے لیے اسکول اور کالج کا رخ کرتے، یا آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے بھی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، دنیا کے امتحان کی تیاری کے لیے ٹیوٹر کی خدمات حاصل کرتے، کوئی اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر جوائن کرتے، یا آخرت کے امتحان کے لیے سنتوں بھرے مدنی ماحول کو اختیار کیا، دنیاوی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم یعنی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہروں بلکہ دوسرے ملکوں تک کا سفر اختیار کرتے، یا آخرت کی حقیقی ترقی اور اخروی امتحان کی تیاری کے لیے بھی کبھی قافلے کے ساتھ راہ خدا عز و جل میں سفر کیا؟ اے صرف دنیا کے امتحان کے لیے ہی کوشش کرنے والے اسلامی بھائیوں، آخرت کے ہونے والے اس اٹل امتحان کی بھی تیاری شروع کر دیجئے, جس کا کامیاب جنت کے ہمیں جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں پائے گا, مگر کیا ناکام جہنم کی دلوں تک چڑھ جانے والی آگ سے چلے گا. آخرت کے امتحان کی تیاری میں آسانی کے لیے دعوت اسلامی کے افتاوان اجتماع میں لازمی شرکت کیجیے. اپنے علاقے میں رات کو مدرسۃ المدینہ ذرائع بالغان میں قرآن پاک مفت سیکھیے, اور ہر مہینے 3 دن کے قافلے میں سفر لازمی اختیار کیجیے. ہر ماہ مدنی انعامات کا فارم پر کر کے اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے. انشاءاللہ جل جلالہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات کی برکتیں آپ کے آخرت کے امتحان کے معاملے کو 12 مدنی چاند لگا دیں گے. تو جو خوش نصیب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کرتا ہے, ان دعوت اسلامی والوں پر دیکھو تو صحیح کرم کیسا ہوتا ہے. آؤ میں آپ کو دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار سناؤں. ہر رجب المرد 1421 سینے ہجری مطابق 17 نومبر 2003 عیسوی صبح تقریباً 8 بجے محمد نوید اتاری کا انتقال ہو گیا. 17 سال کی عمر تھی, مدنی منا مگر بالغ تھا, 17 سال کا بالغ ہو جاتا. تو مرحوم محمد نوید اتاری مہاجر کیمپ نمبر 7 کے قبرستان میں حسب وصیت سب امام شریف سر پر سجا کر دفن کیا گیا. ان کے بڑے بھائی کا بیان ہے, میرے چھوٹے بھائی محمد عدیل اتاری مرحوم محمد نوید اتاری نے خواب میں آ کر بتایا کہ تم میری قبر پر آ کر تو دیکھو میری قبر کا کیا حال ہوگی. چنانچہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو بتایا, اور اس طرح بڑے بھائی کا کہنے کا مل کر کچھ اسلامی بھائی قبرستان پہنچے. دیکھا تو واقعی محمد نوید اتاری کی قبر 12 جولائی کو جو کراچی میں بارشیں ہوئی ان میں دھس گئی. ہم نے وقتی طور پر قبر کو دیپ پوت دیا, پھر علماء کرام سے معلومات اور ان کی اجازت 15 جولائی بروز اتوار صبح 7:30 بجے ہم سب بھائی اور دعوت اسلامی کے حافظ اسلامی بھائی کو ساتھ لے کر قبر پر گئے. کورکن بھی ساتھ تھا. ہم نے قبر کے پتھر ہم نے دیکھا تو قبر کے پتھر اندر گر گئے. ہماری آنکھیں یہ دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی کہ محمد نوید اتاری بالکل صحیح حالت میں سوئے ہوئے ہیں. وہاں موجود تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران اور ششتر رہ گئے کہ ان کا سارے کا سارا جسم سلامت ہے, کفن بھی اسی طرح نور کی طرح سفید لپٹا ہوا. ان کے جسم اور قبر سے عجیب بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی. اب بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ شرکت سے کتراؤ گے, خدا کی قسم دعوت اسلامی کی تو ایسی ایسی بہاریں ہیں. دعوت اسلامی کی بہاریں کس اول کس دوم آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو مل جل کر دعوت اسلامی کو خوب خوب آگے بڑھانے کی سعادت بخشے کہ سب مل جل کر دعوت اسلامی کام کرے. اس میں کسی کا ذاتی مفاد نہیں ہے, الحمدللہ ہر ایک کا اپنا اپنا ذاتی مفاد ہے. قبر و حشر کی کامیابیاں, آخرت کے امتحان کی کامیابیاں, یہ سب اپنا ذاتی مفاد ہی تو ہے. اپنی آخرت بنانی ہے, آخرت بنانا بھی ذاتی مفاد ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے امتحان میں فل پاس کرے, اعلیٰ نمبروں پر پاس کرے, اور دعوت اسلامی کے ذریعے اس کی تیاریاں کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے.